कि वो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बड़े हमले कर सकते थे। आप उनकी बातों में किस हद तक सच देखते हैं?
देखिए उनकी भी जो 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 है उनका जो आर्टिकल है सेमो है उसका जो आर्टिकल है वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी बेस किया हुआ है जो वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए उसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। असल चीज ये देखनी चाहिए कि उसामा बिन लादेन की जो मूवमेंट थी वो अपने आखिरी सालों में किस डायरेक्शन में चली गई थी। जैसे मैं देख सकता हूँ जो एविडेंस अभी तक आया है वो कमजोर से कमजोर तर होती चली आ रही थी। उसके दो वजूहत हैं, एक तो बात यह है कि चूंकि उसकी फ्रेंचाइजिंग हो गई थी इसलिए सेंट्रल कंट्रोल कमजोर हो गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि उसामा बिन लादेन की तरफ से कई दफा इंस्ट्रक्शंस दी गई नॉर्थ अफ्रीकन मुल्कों को भी और यमन को भी कि वहां के अलकायदा वाले जो हैं वो डोमेस्टिक टारगेट्स के अलावा के बजाय इंटरनेशनल और अमेरिकन टारगेट्स की तरफ अपना फोकस रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था बेसिकली कि उनका इफेक्टिवनेस जो थी जो उनका कंट्रोल था वो कमजोर हो गया था। दूसरी बात ये हुई थी कि उनके देखते देखते नई मूवमेंट शुरू हो गई थी, जो नई मूवमेंट थी वो उस मुकाम से आगे चली गई जिस मुकाम पर उसामा बिन लादेन खड़े थे। इसलिए ये कहना कि वो एक अहम एक इम्पॉर्टेंट किस्म की फोर्स रही थी मुश्किल है, वो इसलिए कि नई फोर्सेस डेवलप हो गई थी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था।
जी जी, और हम चलते हैं पेशावर जहां से हमारे साथ सीनियर सहाफी और सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ जई हैं। और मुश्ताक यूसुफ जई, आपको खुश आमदेद। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि बिन लादेन की जो दस्तावेजात सामने आई हैं उनके बकौल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर बहुत फूट पड़ गई थी, उनके ज़माने में भी ये फूट जाहिर हो गई थी। उन्होंने हकीमुल्ला महसूद को अपने लेटर्स में ये लिखा, और जिस तरह के उनके खतूत थे उससे नज़र आता था कि बिन लादेन को फिक्र थी कि इस फूट की वजह से तालिबान ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में आप बताइए, आपकी क्या मालूमात है, टीटीपी किस तरह से बट गई थी उनकी ही जमाने में?
जी बिल्कुल, देखिए जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई तो ज्यादातर अफगान तालिबान और वो अरब फाइटर्स अलकायदा के लोग जो दुनिया जहां से अफगानिस्तान में इकट्ठे हुए थे तो ये तमाम लोग ज्यादातर पाकिस्तानी इलाकों में आ गए थे और ज्यादातर लोग कई इलाकों में छुप गए थे। उस वक्त बाजौर, मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी की तिराज वैली है और ज्यादातर लोग आए थे जुनूब वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में आ गए थे। तो अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी तो ये उनके मेहमान थे और इनका इनकी जिम्मेदारी थी कि इनकी जो सारी वहाँ की जरूरियात है वो पूरी करें। लेकिन जब तालिबान खुद फिर डिस्प्लेस हो गए, अफगान तालिबान उनके जो सारे ठिकाने थे वो उनके हाथों से चले गए थे तो फिर वो पाकिस्तानी तालिबान जो कि अफगानिस्तान में इनके साथ थे, अलकायदा के साथ थे, अफगान तालिबान के साथ थे, वहाँ पे इनको जिम्मेदारियां भी दी गई थी, कुछ को गवर्नर बनाए गए थे, कुछ को मिनिस्टर बनाए गए थे जो अफगान तालिबान की हुकूमत थी। तो जब ये यहाँ पे आ गए तो इनका सारा इनसार पाकिस्तानी तालिबान पर पड़ गया और ये इनके मेहमान बन गए। और आपको पता है कि जब भी जहाँ भी ड्रोन हमले हुए हैं और जहाँ जहाँ अलकायदा के लोग मारे गए हैं तो पाकिस्तानी तालिबान उनमें शामिल थे, ये इनके साथ मारे गए, इसलिए मारे गए कि ये इनके मेहमान थे। तो अलकायदा स्पेशली उसामा बिन लादेन ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी तालिबान आपस में लड़े, इनमें दड़ाबंदी हो। और आपको पता है कि जब भी इनमें आपस में इनकी दड़ाबंदियां शुरू हुई तो अफगान तालिबान ने भी कोशिश की, उन्होंने भी अपने वफूद भेजे, लेकिन अरब्स ने बहुत अहम रोल अदा किया, अहम किरदार अदा किया कि जो पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान जो डिफरेंसेस थी उनको इकट्ठा करें, उनके जो दरमियान इख्तलाफात थे उनको खत्म करें। और ये कई मौके पे हुआ है, जब आपको पता है कि बाजौर में ऑपरेशन शुरू हुआ उससे पहले जो वहाँ पर बड़ी स्ट्रांग इनकी गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ पे इनकी बड़ी डोमिनेंस थी अफगान पाकिस्तानी तालिबान की, तो डमाडोला और ये जो इलाके हैं यहाँ पर अलकायदा के भी लोग थे। और आपको पता है कि एमन ज़वाहिरी, डॉक्टर एमन ज़वाहिरी बाल बाल बच गए थे डमाडोला में ड्रोन हमले में, और फिर बताया गया कि ये स्वात चले गए, कुछ दिन उन्होंने स्वात में गुजारे फिर वहां से निकल आए थे। तो जब तक तालिबान आपस में इकट्ठे थे तो ये लोग भी महफूज थे, और ये कबाई इलाकों में अपने आप को मतलब इतना इनसिक्योर महसूस नहीं करते थे। लेकिन जब हमेतुल्ला मसूद मारे गए और फिर अकीमुल्ला मसूद तालिबान के सरबराह बने गए, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त भी इनके दरमियान इख्तलाफात थे। कुछ लोग चाहते थे कि अकीमुल्ला मसूद की जगह मौलाना वली रहमान तालिबान के सरबराह बने। फिर डिफरेंसेस पैदा हो गए,
बिल्कुल
क्योंकि मौलाना वली रहमान अफगान तालिबान और अलकायदा के ज्यादा नजदीक समझे जाते थे। तो उस वक्त भी इख्तलाफात पैदा हो गए थे। फिर अफगान तालिबान का एक वफद आया था, उन्होंने दोनों को बैठाया और फिर बिलाखिर उनको अकीमुल्ला मसूद को उन्होंने कमांडर चुन लिया। तो
जी जी
अलकायदा ने मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की कि पाकिस्तानी तालिबान इकट्ठा रहे और इनके दरमियान इख्तलाफात ना हो, ताकि उनके लिए यहाँ पे खतरा कम से कम हो।
अच्छा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजे हो जाती है कि जिस वक्त पाकिस्तान की अफवाज तालिबान से बातचीत कर रही थी और हकीमुल्ला महसूद के साथ जब बातचीत कर रही थी, तो उनको मालूम था कि हकीमुल्ला महसूद के ताल्लुकात ओसामा बिन लादन के साथ हैं। जी
जी, इस तरह है कि आपको पता है कि बड़े हार्ड लाइनर्स हैं ये, जो अफगान तालिबान हैं पाकिस्तान तालिबान हैं, ये फिर भी कुछ लिहाज रखते हैं। लेकिन जो अरब लोग हैं, जो अलकायदा के लोग हैं, ये जब आप अलकायदा का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आप उनकी पॉलिसीज पर, उनकी जो जितने भी उनके रूल्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है। और जो लोग इनका हिस्सा रहे हैं, जिससे हमारी बातचीत हुई है, तो कहते हैं कि इनका आईन, इनका इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत सख्त है। और जब आप मेंबर बन जाते हैं, तो फिर आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि ये आपका रिश्तेदार है, ये आपका जो है कबीले वाले बंदा है, ये पाकिस्तानी है, या ये हमारे इलाके का है, हमारे कबीले का है। फिर उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाती। अगर वो गिल्टी है, अगर वो उन्होंने कुछ खिलाफ काम किया है, फिर उनके साथ कोई नरमी दिखाई नहीं जाती। और जब आपको याद हो कि जब पाकिस्तानी तालिबान बहुत सख्त हो गए थे, उन्होंने ज्यादा हमले शुरू किए थे और यहाँ पे उन्होंने लोगों को कोड़े भी बरसाए, लोगों को कत्ल भी किए, तो ये लोग बहुत करीब आ गए थे अलकायदा के। और अलकायदा के लोग चाहते थे कि ये जो लोग हैं, ये असल में हमारी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के अहल हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो तालिबान थे, स्पेशली जो मसूद के लोग थे और शुमाली वजीरिस्तान में जो दावड़ और वजीर के लोग थे, तो ये इनके बारे में समझता है कि ये अलकायदा और अरब्स के बहुत करीबी है। और यही वजह है कि ये फिर जो अरब थे, ये ज्यादातर आ गए थे वजीर के इलाके में, यानी साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान। इनके आखिरी ठिकाने जो थे वहां पे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ये लोग बहुत उनके करीबी समझे जाते थे।
जी, और हम भी जानते हैं कि अमेरिका ने ये ख़तरा देखते हुए हकीमुल्ला महसूद को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमारा टीवी का प्रोग्राम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोग कॉल करें, क्योंकि उनकी आदत थी रेडियो पे कॉल करने की, लिहाजा हम अपने पहले कॉलर को लेते हैं। हमें कॉल किया है मियाँ वाली से, मुरीद खान ने। जी जनाब, कहिए।
सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त ख्याल से याद कर रहा हूँ। ये एक आदमी की खातिर अफगानिस्तान पूरे को तोरा बोरा बना दिया अमेरिका ने, और वो उनको नहीं मिला। हमें तो अभी भी एतबार नहीं है कि एबटाबाद से भी ओसामा बिन लादन मिला है कि नहीं मिला। तो मेरा अर्ज करना मतलब है कि ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है बुश सीनियर का कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों को तोरा बोरा बना दिया जाए, ताकि मई तौर पर वो कमजोर हो जाए।
अच्छा,
मैं कहता
शुक्रिया
हूँ
आपके
कि
कॉल करने
ये
का,
ओसामा बिन
शुक्रिया
लादन
शुक्रिया शुक्रिया आपके कॉल
अमरीका का
करने
है।
का। डॉक्टर जुबैर, आप भी जानते हैं कि जब खुफिया किस्म की ऑपरेशंस होती हैं जो CIA और ISI ने की बिन लादन को हासिल करने के लिए, तो बहुत सारी बातें जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे भी, उनको भी नहीं मालूम होता या उनको नहीं बताया जाता कि असल में क्या हो रहा है। ये
जी,
बताइए, इतना गैर शफाफ जो पूरा तरीक़ेकार रखा गया है, इससे लोगों को कैसे पता चले कि वाकई ओसामा बिन लादन पाकिस्तान में थे, वाकई वो पकड़े गए, वाकई हलाक किए गए?
देखिए ये एक एकेडमिक सी बात हो जाती है। याद रहे कि कि नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं और जो नेशनल कोलेबोरेशन जो होती है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो होती है, वो गैर शफाफ अंदाज में की जाती है। सिर्फ उन्हीं मामलों में ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है जिसकी वजह से अगर नेशनल इंटरेस्ट को फायदा पहुंचता हो। अब देखना जरूरी ये है कि आया जो कुछ किया गया, जो कुछ CIA और दूसरी एजेंसीज ने किया ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए या उसके साथियों को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, उसका मकसद बेसिकली यही था कि नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी सिर्फ उस सूरत में होती है अगर उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्रूवमेंट मिलती हो, तजियत उसको उससे तकलीफ पहुंचती हो। ये समझ में नजर नहीं आता। जहां तक एक्सपर्ट्स का ताल्लुक है, एक्सपर्ट्स के पास इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते यही है कि छोटे छोटे थ्रेड्स को लेके वो एक कॉमन किस्म का, एक कोई कंसिस्टेंट किस्म का एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो हाइपोथेसिस सही हो। और चूंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो आप उस किस्म के हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। ये कंफ्यूजन तो है लेकिन ये रियलिटी है और इस रियलिटी को सामने रखना जरूरी है। ये रियलिटी खत्म नहीं होगी जब तक इंसान कायम है, जब तक उनके नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, डॉक्टर जुबैर चंद मिनट और हमारे साथ रहें क्योंकि अभी हमारे इस टेलीविजन प्रोग्राम में कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स अमरीकी सरकार ने अभी अभी जारी किए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुबैर इकबाल हैं जो कि मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौकिक हैं, और उनके साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई। इस वक्त एक मुख्तसर ID ब्रेक लेते हैं। जी, और कॉलर्स की तरफ जाते हैं, और हमें कॉल किया है कोहाट से खान अकबर आफरीदी ने।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जुबैर साहब से। अच्छा। और जवाब आपको यही मिला है कि ये शफाफ चीजें नहीं होती है, ये ब्लाइंड होती है सारी चीजें। अब अमेरिका तो वैसे ही मशहूर है ड्रामों में, वो गधे का सर ऊन के साथ लगाए या ऊन का सर चूहे के साथ लगा दे, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी बात पे दुनिया यकीन नहीं कर रही है। मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि बुश ने जो बीज बोया है दुनिया में, मुल्कों को कंडरात बनाया है। एक ओसामा नहीं, अभी तो लाखों ओसामा पैदा हो गए। अभी तो जो ISI की बात है, अमेरिका उससे घबरा रहा है। अगर बुश अभी तक पांची पे नहीं चढ़ा है तो सब दुनिया अभी असले पेट में आया हुआ है कि कोई भी आदमी अमेरिका पे भरोसा नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच
जी। डॉक्टर जुबैर, आप जानते हैं और आप भी बार बार कहते रहे हैं कि हर मुल्क के कौमी मफादात होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। जो सुनने वाले हैं उनको याद दिलाइएगा कि 2001 में अमेरिका ने क्यों जरूरी समझा कि अफगानिस्तान में कार्रवाई करें।
देखिए, ये पुरानी बात है लेकिन ये हमेशा जिंदा रहेगी। वो इसलिए कि चूंकि ये अटैक हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक बहुत सख्त एक सानिया हो गया था, वो बिल्कुल पर्ल हार्बर की तरह का एक सानिया था, तो उसको रिएक्शन जरूरी था। और यकीनन ये जरूरी था कि जो फोर्सेस इस तरह अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हैं, उनको कमजोर किया जाए या खत्म किया जाए ताकि आइंदा से ऐसा कुछ ना हो सके। یہ تو ہوتا ہے. دیکھیے یہ تمام ملک کرتے ہیں جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس قسم کی جو ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے. ہیومن نیچر ظاہر ہے شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لیکن اس کا دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ انٹرنیشنل اور گلوبل انٹرسٹ کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس قسم کا موقع ہی نہ آئے کہ خدا نخواستہ پھر 9/11 قسم کی کوئی سانحہ ہو جائے. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ انفارمل ہوں چاہے وہ فارمل ہوں, ان کو کیسے مضبوط کیا جائے, جس کی وجہ سے پرابلمز اور ڈسپیوٹس کو پہلے ہی سالو کر لیا جائے اس سے پہلے کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ 9/11 ہو جائے. اس لیے ضروری یہ آ جاتا ہے کہ قومیں جو ہیں, جو گلوبل لیڈرز ہیں, وہ کس حد تک اس موومنٹ کی طرف چل رہے ہیں کہ گلوبل جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے اور پیسفلی ریزالو کیا جائے. اب دیکھیے جیسے P5+1 کا جو اگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ, وہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ پیسفل بیسس پہ اس میجر ایشو کو سالو کیا جائے. اسی طریقے سے اگر اور کوئی موومنٹس ہو سکیں اور انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو سکیں تو بڑا فائدہ ہوگا.
اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
خدا حافظ.
اور ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں, ان کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وہ انہوں نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں کچھ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. چترال چلتے ہیں جہاں سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی محمد شفیع.
السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال بونی.
وعلیکم
السلام. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہی کے پروگرام پہ کال لیے جاتے ہیں. اس کو ایک روایت بنایا جائے تاکہ ہماری کال جو ہے یہ ہر ایک پروگرام میں لیا جائے.
ضرور.
ایک تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کال جو ہے وہ ہماری لازمی لینی چاہیے, پروگرام کوئی بھی ہو, میزبان اور مہمان کوئی بھی ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق ہے, ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو آپریشن بھی کیا گیا, اس کو مارا بھی گیا, اس کا لاش تک کسی کو نہیں دکھایا گیا. اور لوگوں کے دلوں پہ یہ خدشات ہے کہ اسامہ بن لادن تو پاکستان پہ تھا ہی نہیں, وجود ہی نہیں, اس کا تو پھر لاش کہاں سے آئے گا, کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے ہر طرح حقیقت ہمیں بتایا. بہت شکریہ.
اچھا جی مشتاق یوسف زئی, آپ بھی جانتے ہیں, آپ مغرب اور مشرق کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مشرق میں اور جہاں آپ ہیں اس وقت پشاور میں, وہاں لوگ ابھی تک سوالات کر رہے ہیں جیسے ہمارے کالرز کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ آپ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے؟
جی بالکل. اس طرح تھا کہ جب 2 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا تو میں خود شام کے وقت میں اقرب آباد میں تھا, اور مجھے وانا جو کہ جنوب بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں سے ایک سینئر کمانڈر تھے اس وقت ملا نذیر, ان نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کہاں ہیں. تو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ میں یہاں پہ ہوں, اس طرح واقعہ ہوا ہے. تو ملا نذیر نے بھی مجھے کہا تھا کہ میری ایک بات لکھ لے, اسامہ بن لادن امریکیوں کے گولیوں سے نہیں مرا ہے اور ان کی لاش کبھی بھی یہ نہیں دکھا سکیں گے. تو میں نے کہا یہ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم باڈی کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے. بعد میں یہ پہ اعلان ہوا کہ باڈی جو چونکہ زیادہ خراب ہو چکی تھی اس لیے نہیں دکھائیں گے, شاید اسے جو ہے نا اشتہار بھی پہن سکتا ہے مسلمانوں کے اندر. تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھے میری بات نوٹ کر لے کہ قیامت کے دن تک یہ باڈی اسامہ کی جو ہے یہ نہیں دکھا سکیں گے, کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اور یہ پہلے مر چکا ہے. تو یہ تو ہم ہے نا یہ پہلے بھی سنتے آ رہے تھے کہ دیکھے جنرل مشرف یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹر بھی تھے اور پاکستانی آرمی کے سربراہ بھی تھے. وہ خود انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ بہت پہلے مر چکے ہیں اور ان کو کڈنیز کا مسئلہ تھا. لیکن اب چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے, امریکی خود آئے تھے, انہوں نے پریزنٹ کیا ہے, یہاں پہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی ہیں انہوں نے وہاں پہ کمپین چلائی تھی اور انہوں نے خود یہ کنفرم کیا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ تھے یہ بن لادن کے فیملی ممبرس تھے. اب میرے خیال میں سب سے آسان حل جو ہے اس معاملے کے حل ہونے کا وہ پاکستانی حکومت کے ہاتھوں میں ہے. دیکھیے ایکٹ آباد کمیشن بنایا گیا, اس میں ریٹائرڈ جج بھی تھے, اہم لوگ بھی تھے, ملٹری کے بھی لوگ تھے. اب انہوں نے بہت ہوم ورک کیا ہے. یہ رپورٹ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس کو ریلیز کرے, اور یہ جو ایک اس وقت ایک معمہ بنا ہوا ہے, شکوک و شبہات ہیں, مختلف قسم کے لوگوں پہ شک کیے جا رہے ہیں, مختلف اداروں کے رول کے اوپر شک کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں سچ کا سچ جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کہانی کیا ہے, میرے خیال میں اس سے جو ہے معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا.
جی جی بالکل. آپ ہمارے ساتھ دو تین منٹ اور رہیں, اس لیے کہ جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بات کریں. جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت پاکستان کی امداد کر رہا ہے خوراک کے مد میں, اور انہوں نے کوئی 27 ملین اضافی رقم دی ہے خوراک کے لیے. اس حوالے سے ہم سب سے پہلے تو ایک مختصر آئی ڈی بریک پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سابق افسر امجد جمال. تو آئیے بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں وہ اضافی امریکی امداد جو بتایا جاتا ہے کہ اب پاکستان بھیجی گئی ہے. ہم ڈبلیو ایف پی کے سابق افسر کی طرف جاتے ہیں, اور امجد جمال آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ جی.
تو آپ ڈبلیو ایف پی میں نہیں ہیں اور آپ اپنی ذاتی حیثیت سے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو 27 ملین جو اب بھیجے گئے ہیں یہ کس مدد میں جائیں گے؟
جی, یہ اضافی رقم یو ایس اے آئی ڈی کی طرف سے ورلڈ فوڈ پروگرام کو پاکستان میں دی گئی ہے. یہ رقم عالمی ادارہ خوراک اس گندم کو آٹا بنانے میں استعمال کرے گا جو کہ حکومت پاکستان ہر سال ورلڈ فوڈ پروگرام کو یہ ڈونیٹ کرتی ہے. ویٹ جو ہم جو انٹرنلی ڈسپلیس پاپولیشن ہے, جو نارتھ وزیرستان اور اس کے علاوہ فاٹا کی مختلف ایجنسی سے جو عارضی طور سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ کانفلکٹ ہے, ان میں جو امداد تقسیم ہوتی ہے یا جو غذائی اشیاء تقسیم ہوتی ہیں ان کو ویٹ کو ویٹ فلار میں کنورٹ کرنے کے لیے اس رقم کو استعمال کیا جائے گا. یو ایس یا یو ایس اے آئی ڈی پاکستان میں جو عالمی ادارہ خوراک کے آپریشن ہیں اس میں نمبر ون ڈونر ہے پیسوں کی مد میں. یہ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے تاکہ جو ان کائنڈ ڈونیشن ہے حکومت پاکستان کا ڈبلیو ایف پی کو, اس کو کنورٹ کر کے ویٹ فلار میں پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ان متاثرین کو.
اچھا, اور ہم بھی سن رہے تھے کہ جو لوگ نارتھ وزیرستان سے نکالے گئے ہیں ان کو بہت مصیبت ہے, خاص طور پہ وہ خیموں میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس کیا اس وقت خوراک کی صورتحال ہے؟
دیکھیں, جب سے یہ ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی ہے, اور یہ صرف نارتھ وزیرستان کے اس میں ڈسپلیس نہیں ہے, اس میں فاٹا کی جو دوسری ایجنسیوں سے بھی متاثرین ہیں, ان کو ورلڈ فوڈ پروگرام ہر مہینہ ان کو ایک پیکج کیا جاتا ہے, منتھلی فوڈ راشن ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جس میں یو ایس اے آئی ڈی کی طرح کے باقی ڈونر بھی شامل ہیں جو امدادی رقم مہیا کرتے ہیں, اور ورلڈ فوڈ پروگرام حکومت جو کے پی ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور ان کا جو فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے ساتھ مل کے جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں ان میں ہر مہینے یہ خوراک تقسیم کی جاتی ہے. اب چونکہ ایک ریٹرن کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تھوڑا سلو ہے, لیکن لوگ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, جس میں نارتھ وزیرستان کے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہیں, تو ان کو بھی ایک پیکج دے دیا جاتا ہے جس میں خوراک بھی شامل ہے اور نان فوڈ آئٹمس بھی شامل ہیں, تاکہ یہ جب اپنے گھروں پہ پہنچیں گے, اپنے ایریاز میں پہنچیں گے, تو فوری طور پہ ان کے پاس کچھ ایک پیکج موجود ہو. کیش اسسٹنس بھی موجود ہے جو کہ صدر پختونخوا گورنمنٹ دیتی ہے, فوڈ اسسٹنس ان کو ورلڈ فوڈ پروگرام مہیا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یو این ایچ سی آر ہے وہ ان کو نان فوڈ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک پیکج ان کو دیا جاتا ہے جو ریٹرن پیکج کہلاتا ہے. پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کے بھی کام شروع وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. ابھی حکومت سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ جب یہ اپنے ایریاز میں واپس جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کا جو روزگار ہے ذریعہ معاش ہے وہ تو وہاں پہ فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہوگا, تو ان کو ان کی لائیولی ہوڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی امداد کی جائے. تو یہ جو کرنٹ یو ایس اے آئی ڈی کی امداد ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کو, یہ ایک تو ان جو متاثرین ہیں جو یہاں ابھی موجود ہیں کیمپ میں ان کو خوراک مہیا کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو بھی یہ امداد مہیا کی جائے گی خوراک کی مدد.
اچھا بہت شکریہ, یہ تھے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سابق افسر امجد جمال, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس وقت ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج پاکستان کی فورن آفس نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے جوہری اسلحے کے سلسلے میں کوئی پیشکش نہیں کی ہے, اور یہ نہیں کہا ہے کہ ہمیں جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مدد کی جائے. اس حوالے سے یہ جو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں فورن آفس کے اس بیان پر, اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر ہیں. ڈاکٹر نیر, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟
شکریہ. تو یہ بتائیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک تنازع چل رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ, اور پچھلے دنوں ہم نے ایک دلچسپ بیان سنا سعودی عرب کے ایک وزیر کا. وہ جب واشنگٹن آئے تو ان سے ایک بڑے امریکی میڈیا نے پوچھا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار اختیار کرتا ہے تو کیا سعودی عرب بھی یہی کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس تناظر میں یہ بتائیے, یہ فورن آفس کا جو بیان آیا ہے پاکستان فورن آفس کا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرا خیال میں پاکستان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی لوگوں کے کانوں میں سعودی عرب کی اس قسم کی خواہشات پڑتی ہیں تو لوگوں کی نظریں پاکستان کی طرف ہوتی ہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. جو مسلمان دنیا ہے اس کے اندر پاکستان اکیلا ملک ہے جس کے بعد یہ ٹیکنالوجی ہے اور بڑی ایڈوانس لیول ٹیکنالوجی ہے. نمبر دو یہ کہ پاکستان سعودی عرب کا بہت ہی ممنون ہے, جب بھی مشکلات ہوئی ہیں سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کی ہے, اور اتنا احسان مند ہے کہ اگر سعودی عرب کہے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل میں پڑ جائے گا کہ کرے کیا کرے اور کیا نہ کرے. جیسے کہ یمن کے واقعے کے اوپر ہوا تھا, حوثی کا جو واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بارے میں پاکستان کرے تو کیا کرے, بڑی مشکل سے پاکستان نے اپنی جان چھڑائی. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہے کہ جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام چل رہا تھا تو اس وقت پاکستان کو ریسورسز بہت چاہیے تھے, اور وہ ریسورسز یہ تو معلوم ہو گیا کہ لیبیا نے دیے تھے کرنل قذافی نے, اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایران نے دیے تھے, شاہ ایران نے دیے تھے, جس کے عوض پاکستان نے ٹیکنالوجی ایران کو اور لیبیا کو بھیجی یا دی, اور یہ دونوں کے دونوں پکڑی گئیں, اور یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی پاکستان سے ٹیکنالوجی یہاں بھیجی گئی. تو تانے بانے ملتے اس طرح ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کیا سعودی عرب نے جو پیسے دیے ہیں کیا اس کا معاوضہ بھی پاکستان دے گا؟ اس قسم کے شبہات عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ بار بار یقین دلانا پڑتا ہے کہ نہیں, ہم ایک بہت اب رسپانسیبل نیوکلیئر کنٹری ہیں, اے کیو خان کا واقعہ بہت پیچھے رہ گیا ہے, اور اب ہم کسی اور کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے.
بالکل. یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو جوہری معاہدے پہ بات ہو رہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جون کی آخر تک کچھ تصفیہ ہو جائے گا، آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ معاہدہ طے پائے گا؟
مجھے تو بڑی امید ہے، کیونکہ ایران میں بہت عقل مندی نے ایران نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو پہلے ایک بہت روش تھی ڈیفائنس کی، وہ چھوڑ کر اس نے ایک ایسی روش اختیار کی ہے جس میں دوسرے لوگوں کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ایران جو وعدے کرے گا وہ پورے کرے گا. تو اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جب ایران کے سام کے ایران اور ایران ایک زمانے میں کچھ اس کی ایمبیشنس بھی تھیں اور اس نے یقین دلا دیا ہے کہ اس کی یہ ایمبیشنس اب نہیں رہیں گی، تو چنانچہ ایران اور امریکہ مل کر یہ معاہدہ یقینی طور پہ کر لیں گے. یہ امریکہ کی بھی، اور اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ P5+1 ہے، صرف امریکہ نہیں ہے، اور P5+1 میں سے بیشتر ممالک ایران کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ امریکہ میں ایک ایسی قیادت ہے جو ایران کے ساتھ معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے، الجھانا نہیں چاہتی. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ جون کے آخر تک اچھا ایک معاہدہ جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا وہ بن کے تیار ہو کے سامنے آ جائے گا.
یہ بتائیے، آپ مشرق وسطیٰ پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ بڑا ایک ٹینشن آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ، اس حوالے سے بتائیے کہ کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ایک ریزولو پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہی وہ ایک اسلحہ ہے جو اسے بچا سکتا ہے؟
دیکھیے، وہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی. ایران کا پروگرام اس وجہ سے نہیں شروع ہوا تھا، یا اس میں جو کچھ قدم انہوں نے اٹھائے اس وجہ سے نہیں اٹھائے تھے کہ انہیں سعودی عرب سے سامنا تھا، انہوں نے تو یہ اسرائیل کی وجہ سے کیا تھا. اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے، حالانکہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن تمام دنیا مانتی ہے کہ اس کے پاس نہ صرف یہ کہ ٹیکنالوجی ہے بلکہ بہت زیادہ مقدار میں ہتھیار بھی ہیں اس کے پاس. اور ایران نے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو سب سے بڑی جو تشویش ہوئی وہ اسرائیل کو ہی، اور اسرائیل نے تجویز کیا کہ ایران کی تنصیبات کو اسی طرح تباہ کیا جائے جس طرح عراق اور سیریا میں کیا گیا تھا. اس کو اتفاق ہے کہ امریکہ کی قیادت نے سختی سے منع کیا اور اس کو روکا. اب اسرائیل کی طرف سے جو کچھ ایشورنسز ملتی ہیں اس کی وجہ سے ایران اپنے پروگرام کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن جو مسئلہ سعودی عرب اور ایران کا ہے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایران کے پاس اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی آ جائے تو سعودی عرب کے پاس بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی آئے گی. میرے خیال میں اس نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا. میری اپنی نظر ذرا مختلف ہے. وہ اس طرح ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مسابقت ہے وہ بڑی مذہبی ہے، فرقہ واری ہے وہ، اور کسی صورت میں بھی سعودی عرب یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ ایران جس شکنجے میں پھنسا ہوا ہے سینکشنز کے، جو نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے اس کے اوپر دنیا جہاں نے عائد کی، اور جس میں ایران نے بہت شدید مشکلات کا سامنا کیا، وہ ختم ہو جائیں. اور اگر وہ ختم ہو اور ایران کے پاس تیل کی دولت آنے لگے تو پھر یہ جو فرقہ واریت مڈل ایسٹ میں پھیلنی ہے یہ بہت پھیلے گی، اور سعودی عرب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو سعودی عرب کے نزدیک جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اپنا انفلوئنس ہے، اور اپنے انفلوئنس کو ایران کا چیلنج ہے، اور اس وجہ سے ایران کو مشکلات سے نکالنا وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی مشکل سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے
جی
کہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پیش رفت شروع کر دی ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف. پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب نے اور خلیج کے ممالک نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیل ہے تو کب تک ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا, اور جب وہ کم ہونے لگے گا تو پھر اس کی قیمتوں کا مسئلہ پڑے گا اور پھر ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں. تو وہ اپنے تیل کی طرف, تیل سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کو وہ نیوکلیئر سے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں.
اچھا,
چنانچہ گلف کنٹریز اور سعودی عرب نے پچھلے سالوں میں بڑی اس معاملے میں پیش رفت کی ہے, معاہدے کیے ہیں, لوگوں سے گفت و شنید کی ہے. وہ کہتے ہی ہیں, سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم 2020 تک 2000 میگا واٹ کے پلانٹ لگا دیں گے, اور اگر ہم 2030 تک ہم 12000 میگا واٹ کے پلانٹ لگا دیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے ساؤتھ کوریا سے بھی بات کرنی شروع کر دی ہے. فرانس جو ہمیشہ اپنی ٹیکنالوجی کو بیچنے کے بارے میں آگے آگے رہتا ہے, اس نے آگے آ کے آفر کر دیے ہیں. اور فرانس کی چونکہ نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی کرائسس کا شکار ہے اور بینکرپٹ ہونے والی ہے, اس کے لیے کوئی بھی ملے وہ اچھا ہے, تو کوئی بھی گاہک ملے وہ اچھا ہے, تو اس کو مل جائیں گے, سعودی عرب کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کے پاس, اس کا فائدہ ہی ہوگا.
بہت دلچسپ ڈاکٹر نیئر, کیونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ آپ جانتے ہیں کہ آج کل وہ جو معاملات چل رہے ہیں ایگزیکٹ کے ساتھ تو وہ بہت ہی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں, لہٰذا ہم اس وقت یہ سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً اس موضوع پر آئندہ بھی بات ہوگی آپ سے. ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیئر, بہت شکریہ, اور
شکریہ,
خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
فرسٹ رمضان کو انشاءاللہ اپنی یہ مجبور ٹرانسمیشن
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور آج ہم وہی بات کریں گے جو کہ کل ہم نے شروع کی تھی, اور جو اس وقت پاکستان میں مسئلہ بہت زیادہ گرم ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے ایگزیکٹ کے نام سے, جس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی, بلکہ اس کے بعد ایک ایڈیٹوریل بھی آیا کل. اور ایگزیکٹ جو کمپنی ہے اس نے اس سلسلے میں کچھ تردید بھی کی ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایگزیکٹ جس کی ایک اور کمپنی ہے بول, جو کہ نشریات, ٹی وی نشریات شروع کرنے جاری ہے, اس پر کیا اثرات پڑیں گے. ہم اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹ کے ایک سابق ایمپلائی ہیں عرفان محمود, جو کہ نیو یارک میں ہوتے ہیں, ان کو ہم سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ شعیب شیخ کو سنیں, جو کہ بات کریں گے کہ ان کے اس پروجیکٹ کے متاثر ہونے سے بول ٹی وی پر کیا اثر پڑے گا. آئیے سنتے ہیں ان کی تردیدی رپورٹ.
فرسٹ رمضان کو انشاءاللہ اپنی یہ مجبور ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مجبور کر دیا ہے سیٹ نے ہمیں اس ٹرانسمیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے, تو انتہائی مجبور ٹرانسمیشن ہے یہ. آپ کی دعاؤں کے اندر میں انشاءاللہ تعالی بول کو لانچ کریں گے, اور میں اس کے ساتھ ہی حکومت وقت سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تو ساری چیزیں دیکھ کر آئے ہیں نا, پاسٹ میں آپ نے تو زمانے کی ساری اونچ نیچ دیکھی ہے, آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ کیا کر رہے ہیں, یہ سازش کیا ہے. ایک بالکل نیوٹرل انکوائری ضرور کی جائے, اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے, ہم جو کیا کر رہا ہے بھائی ایگزیکٹ ضرور جانیں آپ ایک صحیح طریقے کار کے تحت, اور ان کی سازش کا حصہ نہ بنے, اس کو الگ سے دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بول ہے اس کا حق ہے, میڈیا انڈسٹری میں بول آئے گا اور اس کا اپنا کام ہے, اس کو کرنے دیا دینا چاہیے. اس پوری چیز کا میرا خیال ہے کسی بھی حکومت وقت کو کہیں بھی, چاہے وہ کسی ملک کی ہو یہ تو پھر بھی پاکستان کی حکومت وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ, میری ایکسپیکٹیشن بھی ہے حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے گی کہ جس قسم کی ٹیررائزیشن چل رہی ہے میڈیا پہ اس وقت, اس کا نوٹس لیا جائے گا اور اس پہ بھی ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی صحافت اور یہ کون سا ٹی وی ہے یہ پاکستان کا, اور اس کے اوپر ڈیسیشن ہونا چاہیے اور ایک انکوائری ہمارے اوپر ہو یعنی کہ ایگزیکٹ پر, اور دیکھا جائے وہ کیا کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ بول آنا چاہیے اور سب کو کام کرنا چاہیے, یہ بس میری ریکویسٹ ہے. تھینک یو جی.
جی اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ کے ایک سابق امپلائی عرفان محمود سے رابطہ کریں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو بھی ہم لیتے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے, لہٰذا اس وقت بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کھل کر اس موضوع پر بات کریں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اے پی پی کے سابق سربراہ محمد ریاض ہیں جو سینئر صحافی ہیں. محمد ریاض, آپ کو خوش آمدید. جی محمد ریاض, اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ محمد ریاض ہیں, جو ہی وہ آتے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں, لیکن ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے اور آج بھی پاکستان میں کہا گیا کہ فورن آفس کو کوئی بھی غیر ملکی ادارے نے یا کسی بھی بیرونی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ایگزیکٹ کے حوالے سے آپ کس قسم کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان نے کہا ہے کہ جعلی ڈگریوں کے الزامات کے تحت زیر تفتیش انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی ایگزیکٹ کے بارے میں امریکہ سمیت کسی دوسرے ملک نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہے. رواں ہفتے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک خبر میں انکشاف کیا تھا کہ ایگزیکٹ مبینہ طور پر دنیا بھر میں جعلی تعلیمی اسناد کے کاروبار میں ملوث ہے اور اس طرح اس نے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں. خبر کے منظر عام پر آتے ہی حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو فوری طور پر معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا, جس کے اہلکاروں نے کمپنی کے راولپنڈی اور کراچی میں دفاتر پر چھاپے مارے اور وہاں سے قبضے میں لیے گئے مختلف آلات کی جانچ پڑتال اور مختلف عہدیداروں سے پوچھ گچھ جاری ہے. جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا,
نو کنٹری انکلوڈنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہیز ریزڈ اینی کنسرنز ود پاکستان.
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک نے اس معاملے پر کسی بھی طرح کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. متعلقہ پاکستانی ایجنسیاں معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور سب اس کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا پاکستانی سافٹ ویئر کمپنی ایگزیکٹ کے ساتھ دستاویزات کی تصدیق کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. محکمہ خارجہ کے مطابق وہ اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جس میں مستند تعلیمی اداروں کی تفصیل کے علاوہ جعلی دستاویزات سے متعلق انتباہ بھی موجود ہوتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی بدھ کو کہا تھا کہ اس معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جب تک یہ مکمل نہ ہو جائیں لوگوں کو نتائج اخذ کرنے اور قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے.
بطور ایک جمہوری معاشرے کے, ایک جمہوری ملک کے, ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کے, ایک جو طریقہ کار تھا وہی ہم نے اس پہ وضع کیا. اس میں نہ کوئی جلدی ہوئی ہے اور نہ قانون کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہے. اور کسی کو میں جب کہتا ہوں, اگر آپ خود ہی کہہ دیں میڈیا کی طرف سے کہا جائے گرفتار ہوئے ہیں, تو اس کا میرے پاس تو جواز کوئی نہیں ہے. نہ کسی کو گرفتار کیا گیا, نوٹسز بھیجے گئے ہیں, ہاں پوچھ کچھ ضرور ہوئی ہے, آفیسز سیل ہوئے ہیں, کیونکہ آفیسز سیل ہوں گے تو اسی کے ذریعے سے آپ کو ثبوت ملے گا.
ایگزیکٹ کمپنی نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے. واضح رہے کہ ایگزیکٹ کمپنی بول نامی ایک میڈیا ہاؤس کی مالک بھی ہے. جمعرات کو بول نے اپنی آزمائشی نشریات شروع کر دی ہیں اور اس کی انتظامیہ کے مطابق یکم رمضان سے اس کی باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا جائے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی اور ہم سینئر صحافی محمد ریاض کی طرف جاتے ہیں, اور محمد ریاض آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بول کی وجہ سے اور یہ کہ جو ایگزیکٹ کی وجہ سے جو دباؤ پڑا ہے بول کی نشریات پر, اس کی وجہ سے بہت سارے صحافی ہیں اس وقت جو اپنے روزگار کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. ہمیں صورتحال بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں.
دیکھیے,
دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی جو صحافت ہے اس میں جو اونرز ہیں انہوں نے کبھی بھی صحت مند مصافت جو ہے اس کو فروغ نہیں دیا، بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ بہت سے جو اخبارات سامنے آئے تو پتہ چلا جی کسی ایک گروپ نے جو ہے وہ اخبارات خرید کے اپنے گودام میں پھینک دیے تاکہ وہ جو ہے پبلک تک نہ پہنچ سکے. اس قسم کے حوالوں سے جو ہے وہ اخبارات جو ہے وہ ماضی میں ختم ہوئے. تو آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو ایک کمپنی جو آئی ٹی میں اس کا بزنس ہے، انہوں نے جو ہے جو ایک چینل نکالنے کی کوشش کی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے فوری طور پر تو حکومت نے جب یہ نیو یارک ٹائم میں یہ اس کے حوالے سے خبر آئی تو اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے نے اور باقی اداروں نے ان کے دفاتر جو ہے وہ سیل کر دیے اور ان کے بہت سے ملازمین وغیرہ جو ہے ان کو بھی جو ہے پوچھ پوچھ کر لیے اپنی حراست میں رکھا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو چیزیں جو ہیں اس وقت آئیں گی جبکہ جو بھی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں اس وقت ان کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹھوس سامنے آئے گی. کچھ تو یہ کہا گیا کہ جی ان کے ہم جو کام کرنے والے ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کمپنی جو ہے ان کا یہ الزام تھا کہ یہ کمپنی جو ہے ایسے دھندے میں ملوث ہے جس میں جو ہے وہ آن لائن جعلی ڈگریاں اور اس قسم کا سلسلہ تھا. لیکن اس میں جو ہے ایک چیز جو وائرل رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں جب جیو کے خلاف جو ہے کچھ سلسلہ شروع ہوا تو تمام کے تمام جو چینل تھے ان کے مخالف وہ اس چکر میں تھے کہ شاید جو ہے جیو جب ڈوب جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو اس کی مارکیٹ پہ جو ہے یہ دیگر لوگ جو ہے یہ قبضہ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی طرح یہ اصول جو ہے وہ بولٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر بولٹ جتنی بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو مختلف چینل سے اپنے ہاں لے گئے ہیں تو اس سے تو یہ ظاہر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا دھندا نہیں کر رہے ہوں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اتنے سارے لوگوں کا جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ بند ہو جاتا. تو اب یہ ہے کہ جو ایک ہائپ میڈیا میں کریٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یعنی ابھی تک تحقیقاتی اداروں کی جو ہے رپورٹس جو ہے یا ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہ بہت سے چینل جو ہے انہوں نے یا میڈیا کے اندر جو ہے ہائپ کریٹ ہو گیا یا ایسی پارٹیاں یا ایسے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بول کے آنے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا تو وہ اس سلسلے میں زیادہ کافی سرگرمی عمل ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ اس بارے میں تبھی کچھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب جو ہے خود جو ایف آئی اے یا دیگر جو بھی ادارے اس کی جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں وہ کیا سامنے لاتے ہیں صورت میں.
جی
باقی یہ ہے کہ اگر
محمد ریاض آپ ہماری
کمپنی کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگتا ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا جو کافی عرصہ سے اس کمپنی انہیں ملازم رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ اب بول جو ہے وہ یکم رمضان سے شروع ہوگا، تو اگر کمپنی کے اوپر کوئی زد پڑتی ہے تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے روزگار کے اوپر بھی پڑے گی.
بالکل صحیح ہے. محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایگزیکٹ کے ایک سابق ملازم ہیں عرفان محمود. اور محمود صاحب آپ کو خوش آمدید. عرفان محمود جی وہ نیو یارک کے ذریعے اچھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے پروگرام میں شریک نہیں ہو رہے. محمد ریاض
جی
تو اصل میں ہم نے یہاں مدعو کیا تھا ایگزیکٹ کے ایک سابق ملازم کو، لیکن جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس وقت بہت ایک خوف کی بھی فضا ہے کہ اگر انہوں نے پبلکلی کوئی بات کی تو ان کے خلاف کوئی قانون کا دائرے میں ان کو لایا جائے گا. یہ بتائیے کہ اسی حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ کل بھی ہم نے رضا رومی کو لیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ویب سائٹ ہے پاک ٹی ہاؤس، اور اس میں جو ٹویٹر کے ذریعے جو بھی رسپانسز آئے تھے ایگزیکٹ کے حوالے سے، یعنی ڈیکلن والش نے جب یہ سٹوری نیو یارک ٹائمز میں چلائی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس پر اپنا کامنٹ لکھا. رضا رومی نے فقط وہ کامنٹس اٹھا کے اپنے پاک ٹی ہاؤس میں لگا دیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ شعیب شیخ جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی کیس کر رہے ہیں. اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس حوالے سے آپ سے ہم کامنٹ لیتے ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں, ہم عرفان محمود کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ کے ملازم رہے ہیں. جی عرفان محمود, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ بہت.
تو آپ بتائیں, آپ ایگزیکٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے آپ کام نہیں کریں گے اور آپ نے ان کی ملازمت چھوڑ دی, اس کی کیا وجہ تھی؟
جی اس کی وجہ دیکھیں, ایگزیکٹ بہرحال ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا نام بن چکا تھا اور اس کے ریونیوز اور ہر چیز اور ایون اس کی جو سیلریز ہیں وہ ایک فریش گریجویٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی, اسی لیے میں نے ان کو جوائن کیا اور ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن ود ان 4-5 days میں نے ریئلائز کیا ڈیورنگ مائی ٹریننگ کہ یہ لوگ جو پروڈکٹس بیچ رہے ہیں وہ ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو انٹرویوز میں اور آپ کو جوائن کرنے سے پہلے بتائی جاتی ہیں کہ ہم غیر ملکی کمپنیوں کے لیے برانڈنگ کرتے ہیں اور مارکیٹنگ کرتے ہیں.
اچھا.
بلکہ ان کی ساری پروڈکٹ جو تھی وہ فیک یونیورسٹیز تھی جو آپ سب کے سامنے آ گئی ہیں نیو یارک ٹائمس کے تھرو, اور یہ بہت بڑا ایک بزنس تھا اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور بزنس نہیں تھا جو میں نے ادھر کام کرتے ہوئے دیکھا.
آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے اسکیمز تو ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں سمجھی جاتی ہے. اب جبکہ سرکار نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہے, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کسی حد تک انصاف ہوگا؟
دیکھیں میری جہاں تک یہ بات ہے نئی تو نہیں ہے, میرے خیال سے کراچی میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں اور آئی ٹی سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی انکشاف نہیں تھا. لیکن ایگزیکٹ کیونکہ ایک بہت ہی پاورفل اور طاقتور آرگنائزیشن ہے, مطلب یہ آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے, ان میں اتنا پیسہ ہے حکومت میں ہر جگہ ان کا اثر ہے, تو ایسا میں یقین نہیں کر سکتا کہ حکومت لائن تھی. لیکن میرے خیال سے اب انصاف کرنا پڑے گا کیونکہ عالمی طور پہ جو بےزتی ہوئی اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اسکیم نہیں ہے, یہ جیسے جیسے کھلتا جائے گا تو میرے خیال سے تو اربوں ڈالر میں چلے جائے گی بات. تو میرے خیال سے انصاف ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں.
جی جی بالکل. آپ یہ ہمیں بتائیں, آپ آئی ٹی سیکٹر میں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کوئی 350 ایڈوکیشن کی ویب سائٹس ہیں جن کے ساتھ ایگزیکٹ کا تعلق تھا, کیا آسان ہوگا پتہ کرنا کہ کس حد تک فراڈ ہوا ہے؟
جی یہ تو دیکھیں آئی ٹی کی دنیا میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو یہاں تو سب کچھ ممکن ہے, مطلب اگر امریکن ایجنسیز بھی کیونکہ اس میں انوالو ہوئی ہیں جان کیری کے سگنیچر کی وجہ سے تو ان کے لیے مشکل تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں یہ ڈیٹا تو اسٹور ہے, کہیں یہ سرور آپریٹ ہو رہے تھے, کہیں سے یہ ساری ای میلز چلتی ہیں, تو ان ریکارڈ جب ایک عام آدمی کی پرائیویسی کو آپ بریچ کر سکتے ہیں تو اتنی بڑی اسکیم کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے مشکل تو نہیں ہے لیکن اس پہ پاکستان میں کس حد تک ولنگنیس ہوگی ایکشن لینے کی, یہ ایک سوال ہے جو میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں.
جی جی بالکل. اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں ایک نئے میڈیا چینل پر, لہٰذا صحافیوں کی طرف سے بھی اس وقت بڑا پریشر ہے کہ بول چینل کو جو ہے وہ بحال کیا جائے اور اس کو چلنے دیا جائے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ تھے اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے عرفان محمود جو کہ ایگزیکٹ کے ایمپلائی رہ چکے ہیں, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اے پی پی کے سابق سربراہ محمد ریاض کا جو اس پروگرام میں شامل تھے. اس سے پہلے آپ نے سنا نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر کو, اور ابتدا میں تھے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی, یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے سابق افسر امجد جمال. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور برائن مرکولے, پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن اس سب میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.